لله وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام نے اللہ نے جس نبی کو اپنا خلیل بنایا جس نبی کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بہت سی دعائیں کی ان دعاؤں میں حضرت ابراہیم کی دو دعا بڑی اہم ہے ایک دعا انہوں نے فرمائی رب ہب لی من الصالحین ایک دعا کی رب ہب لی من الصالحین اور دوسری دعا حضرت ابراہیم نے کی ربنا وبعث فیہم رسولا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور پہلی دعا پر اللہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل بیٹے کی صورت میں دیا اور دوسری دعا کہ اے اللہ آپ اس امت میں لوگوں میں رسول بنا کر بھیجنا یہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گویا حضرت ابراہیم کی دعا پر اس امت میں انسانوں میں ایک ایسا انسان آیا جو زمزم والا بنا اور ایک ایسا انسان آیا جو حوض کوثر والا بنا مگر جسے حوض کوثر والا بنانا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے پہلے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک آپ کی عظمت آپ کی بلندی کا اعلان اور اقرار اللہ نے ہر نبی سے کیا اسی اعتراف کی بنیاد پر انبیاء کرام کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں ان کی امت میں شامل ہو جاتا مگر ان تمام نبیوں میں ایک ایسے نبی جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے ان کے دل میں بے پناہ تمنا تھی کہ میں اس نبی کو دیکھ لیتا اگر میں ان نبی کو نہیں دیکھ سکتا تو اے اللہ کم سے کم میری ملاقات ان کے صحابہ سے ہو جائے یہ ان کی ایک تمنا تھی کہ میری ملاقات ان کے صحابہ سے ہو جائے یہ اللہ کے ایک نبی کی تمنا حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے پروردگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی بنیاد پر ان کی تمنا کو کس طرح پوری فرمائی کہ دانیال علیہ الصلوۃ والسلام ایران گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا جس زمانے میں ان کا انتقال ہوا اس زمانے کے بادشاہ نے ان کو اپنے شاہی محل کے تہخانے میں ان کو رکھ دیا اور ان کی لاش بالکل تخت پہ محفوظ رہی چونکہ انبیاء کی لاش خراب نہیں ہوتی اس لیے ان کی لاش بالکل تخت پر رہی زمانہ گزر گیا جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ملک ایران فتح ہوا اور وہاں مسلمان پہنچے اور شاہی محل کے اندر گئے تو بعض صحابہ تہخانے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی تر و تازہ لاش رکھی ہوئی ہے اور اس لاش کے پاس ایک کتاب بھی ہے اور پھر وہاں پہ ایک چھوٹا سا کاغذ بھی ہے. صحابہ حیران ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ نام لکھا تھا دانیال علیہ السلام. چونکہ اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے کہ دانیال علیہ السلام کا جسم اسی دنیا میں محفوظ ہے, جو انسان سب سے پہلے ان کی لاش کو دیکھے گا اس کا ان کا دیکھنا ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے. چنانچہ صحابہ سمجھ گئے. صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھ کر پھر ان کو دفن کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو عمر فاروق نے فرمایا کہ سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ جس نے دیکھا انہیں مدینہ منورہ بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق نے اپنی زبان سے ان کو جنت کی بشارت سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو دانیال کو سب سے پہلے دیکھے اسے جنت کی بشارت دینا, میں تجھے جنت کی بشارت سناتا ہوں. یہاں اندازہ لگائیں کہ جس نبی نے صرف یہ تمنا کی کہ اے اللہ اگر میں اس نبی کو نہیں دیکھ سکتا تو کم سے کم اس نبی کی امت کو میں دیکھ لوں, وہ مجھے دیکھ لے, اس تمنا کی اللہ نے کیا قدردانی فرمائی کہ ان کے لاش کو اس طرح سے محفوظ فرمایا کہ شاہی محل میں ان کی لاش محفوظ رہی اور صحابہ کرام کو نماز جنازہ ایک نبی کے پڑھنے کا موقع ملا اور صحابہ نے نماز جنازہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے ایک نبی کی لاش کو زمین کے حوالے کیا. تو پروردگار نے ہر نبی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اقرار و اعتراف کرایا. مزید اللہ نے آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کو اتنا بلند کیا کہ وہ چیزیں جو گھن کی ہو سکتی ہیں, جسے دیکھ کر ہمیں اور آپ کو کبھی گھن ہو جاتا ہے, گھن کی چیزوں سے بھی اللہ نے آپ کو محفوظ کیا. چنانچہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے وہ خوشبو سے کہیں زیادہ خوشبودار تھا. اس بنا پر تھا کہ کبھی کسی یہودی کو کسی اور کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اسلام کے سب سے بڑے پیغمبر اور اللہ کے سب سے بڑے آخری نبی, ان کے بدن سے جو پسینہ آتا تھا وہ ذرا خراب سا تھا, کسی کو یہ کہنے کا بھی موقع نہ ملے اللہ نے آپ کے پسینے کو مشک سے کہیں زیادہ خوشبودار بنا دیا. اسی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات یعنی آپ کے پاخانہ اور آپ کے پیشاب کو اللہ نے بدبو سے بالکل پاک و صاف کر دیا کہ اس میں ذرہ برابر کوئی بدبو نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ اپنے مکان میں ایک برتن میں آپ نے ایک دفعہ استنجا فرمایا. چونکہ رات کا اندھیرا تھا, بارش تھی, طوفان تھا, ہوائیں تھیں, اس بنیاد سے باہر نکلنا مصلحت کے خلاف تھا, تو آپ نے اس دن ایک خاص قسم کا برتن آپ نے اسی میں استنجا فرمایا. حضرت ام ایمن جب بعد میں آئی ان کو پیاس لگ رہی تھی, ام ایمن نے پانی سمجھ کر اسے پی لیا. انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی پیشاب کو پیا ہے. حضرت ام ایمن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پر یہاں تو پیشاب رکھا تھا, تو حضرت ام ایمن نے کہا پیشاب کہاں, میں نے تو پانی پیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پیشاب کو تم نے پی لیا اور جو قطرہ تیرے پیٹ میں چلا گیا اب اللہ نے اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیا. پروردگار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلے یعنی آپ کے پاخانے اور آپ کے پیشاب کو بھی بدبو سے اللہ نے محفوظ کیا تاکہ کبھی کسی کو گھن کرنے کا نہ تو موقع ملے اور نہ آپ کی طرف کسی گھن گھن کی نسبت کی جائے, تاکہ میرا نبی ہمیشہ بلند و بالا رہے, کبھی بھی جسمانی اعتبار سے بھی کسی کو آپ کی جمال پر اور آپ کے اچھے جسم پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے. اس لیے اللہ نے جسمانی اعتبار سے بھی آپ کو ہر طرح سے باکمال بنایا. اسی باکمال ہونے کا اعتراف اور آپ کی عظمت کا اقرار جس طرح انسانوں نے کیا, اسی طرح آپ کی عظمت کا اقرار پہاڑوں نے کیا, آپ کی عظمت کا اقرار درختوں نے کیا, آپ کی عظمت کا اقرار درخت پہ لگے ہوئے پھل اور خوشے نے کیا, آپ کی عظمت کا اقرار جانوروں نے کیا, آپ کی عظمت کا اقرار کنکر نے کیا. ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ نے آپ کی عظمت کا اعتراف اور آپ کی عظمت کا اقرار کرا دیا تاکہ دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سب سے بڑا مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. جن کے مرتبے کی پہچان یہ ہے کہ پہاڑ کو دیکھو, سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, پانی کو دیکھو, جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی عظمت کا اقرار و اعتراف ان دنیا کی چیزوں نے کیا. بلکہ پروردگار کی شان دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت کو اپنی توحید کا اعلان کرانا تھا, اپنی توحید کا اعلان کرانا تھا کہ میں ایک ہوں, تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اقرار کرایا, اعلان کرایا, قل هو اللہ احد. یعنی جب اقرار کرانا تھا, اعلان کرانا تھا کہ میں ایک ہوں, اللہ واحد ہے, تو اپنی توحید کا, اپنی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کرانا ہوا تو اللہ نے کہا نہیں, یہ آپ کی زبان سے بڑا سجے گا اور آپ کی زبان سے بڑا اچھا لگے گا, اس لیے آپ کی زبان سے اعلان کرایا قل هو اللہ احد. اور یہ انتہا ہے آپ کی عظمت کی اور انتہا ہے آپ کی محبت کی کہ جب ابو لہب نے آپ کے خلاف کچھ باتیں کی اور ایسی کچھ تکلیف دینے والی اور دلوں کو دکھانے والی باتیں جب ابو لہب نے کی تو اس موقع پر موقع تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتوں کا جواب دیتے, مگر اللہ نے کہا کہ اس سے تکلیف دینے بات کا جواب آپ نہ دیجئے بلکہ اس کا جواب ہم اپنی زبان سے دیں گے. اپنی توحید کا اعلان کرانا تھا تو نبی کی زبان سے کرایا, اور ابو لہب کا جواب دلانا تھا تو کہا آپ جواب نہ دیجئے, آپ کی طرف سے ہم جواب دیں گے. چنانچہ کہا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے. یہاں دیکھیں جواب ہے ابو لہب کا, اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی شان کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے غزوہ بدر احد کے موقع پر جب آپ نے کنکری پھینکی کافروں کے سامنے, جب آپ نے کنکری پھینکی تو ظاہر بات ہے کہ نبی کے ہاتھ جب کنکر گئے تو اللہ کو آپ کا یہ ہاتھوں میں کنکر کا لینا اور پھینکنا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی اور کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب, جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے کنکر کو پھینکا حقیقت یہ ہے آپ نے نہیں پھینکا بلکہ میں نے پھینکا ہے, اللہ نے پھینکا ہے, تو کنکری پھینکنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. اسی طرح سے جب آپ نے صحابہ کرام سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے بیعت لیا تھا تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, حالانکہ نبی کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ پر ہے مگر اللہ نے نبی کے ہاتھ کو فرمایا کہ در حقیقت یہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ میرا ہاتھ تھا. اندازہ لگائیں کہ جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے, نبی کے کنکر پھینکنے کو اپنی طرف سے پھینکنا کہے, اس اللہ کی نگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. یہی مقام, بلند و بالا مقام حضرات صحابہ نے جو اپنی نگاہوں سے دیکھا تو صحابہ کا دل ہر دم, ان کا دل ہر دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں سے چھلکتا تھا. روایت بہت مشہور ہے مگر اس موقع پر ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور عورتیں بھی سنیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اور عورتوں کے دلوں میں آپ کی عظمت اور محبت اور عقیدت اور ادب احترام کتنا زیادہ تھا. غزوہ احد کے موقع پر ایک 90 سال کی بوڑھی عورت, 90 سال کی بوڑھی عورت, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عورت 90 سال کی ہو جائے وہ ہر طرح سے خدمت کی محتاج ہوتی ہے. اس بات کی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا جوان بیٹا بھی میرے سامنے رہے, میرا شوہر بھی میرے ساتھ رہے, میرے بھائی بھی میرے ساتھ رہے, کہ نہ معلوم کب مجھے کس طرح کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے. مگر ایک 90 سالہ بوڑھی عورت جب اس نے سنا کہ غزوہ احد پورا ہو چکا اور صحابہ کے نام لوٹ کے آتے ہیں تو اپنے گھر سے باہر نکلی, اور باہر نکلنے کے بعد وہ باہر کھڑی تھی تو کسی نے ان سے کہا کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا, تیرا شوہر کا انتقال ہو گیا. پھر کسی نے کہا کہ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا. پھر کسی نے کہا تیرے باپ کا انتقال ہو, یہ شہید ہو گئے. پھر کسی نے کہا تیرے بھائی بھی شہید ہو گئے, تیرے والد بھی شہید ہو گئے, تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے, تیرے شوہر بھی شہید ہو گئے. یہ چار جہت ہے, یہ چار سائیڈ ہے انسانوں سے مدد لینے کی, مگر اس عورت نے کہا مجھے سب سے پہلے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کس حال میں ہیں. تو صحابی نے کہا کہ آپ زندہ ہیں. فرمایا آپ کے زندہ ہونے کے بعد میرے تمام کے تمام غم ہلکے ہو گئے. یہ انتہا ہے محبت کی کہ اس بوڑھی عورت کا شوہر, جو بوڑھی عورت 90 سال کی ہو, جو ہر دم کسی نہ کسی کی خدمت کا محتاج ہوا کرتی ہے, اب اس کے لیے شوہر کا چلا جانا اور اپنے بیٹے کا چلا جانا, بھائی کا چلا جانا اور دوسرے کا چلا جانا یہ گوارا ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اور آپ کا باقی رہنا یہ گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو عورتوں کی بات ہی دیکھیے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا, دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا, جب ان کو سولی دینے کی نوبت آئی, سولی دینے کی نوبت آئی تو اس وقت انہوں نے کیا کہا, اے اللہ میں دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں, ذرا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری روح نکلے اس سے پہلے پہلے میرے آقا کو میرا سلام پہنچے. انتہا ہے محبت کی اور انتہا ہے صحابہ کرام کے دلوں میں عظمت نبی کی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظمت و محبت ہے کہ سامنے سولی ہے اور سولی کی تیاری ہے, اب چند لمحوں میں ان کی گردن دبائی جائے گی, زبان باہر نکلے گی, آنکھیں باہر آئیں گی اور ان کا پورا بدن تڑپے گا. ان سارے خطروں کے باوجود ان کی تمنا یہ ہے کہ میرا سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے. اسی طرح سے زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی کہ میں آپ کے ساتھ غزوے میں جانا چاہتی ہوں. وہ گئی وہاں خدمت کے طور پر. جب سب کچھ ہو گیا تو حضرت عائشہ میدان میں نکلی تو دیکھا کہ زیاد ابن سکن وہ بالکل زمین پہ لتپت ہیں, بدن میں طرح طرح کے زخم ہیں اور خون کے قطرے بہتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا, بیٹے زیاد ابن سکن میں تیری خدمت کے واسطے حاضر ہوں, پانی پینا ہو تو پانی لے لو, یا یہ کہ اور کوئی مرہم لگانا ہو تو میں چٹائی جلا کر اس کی راکھ تمہارے زخم پہ لگا دوں. مگر زیاد ابن سکن نے کہا, اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے, میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا کو میرا آخری سلام پہنچے. اندازہ لگائیے کہ کس طرح ان کے دلوں میں آپ کی عظمت و محبت ہے. یہ تمنا نہیں ہے کہ میں زندہ رہ جاؤں, یہ تمنا ہے کہ کم سے کم میرے مرنے سے پہلے پہلے میرے آقا میرے نبی کو میرا آخری سلام پہنچے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے لوٹتے تھے, ان کے چچا بھی ساتھ میں تھے جن کا نام ابو عامر ہے. یہ ابو عامر کو بھی راستے میں کسی دشمن نے لگایا تو ایک تیر لگا, تیر لگنے سے اندیشہ ہوا کہ اب میری جان نکل جائے گی, تو وہاں بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور یہ کہا میری روح نکلنے والی ہے, لیکن تم لوگ جب مدینہ جانا تو سب سے پہلے میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا. یہ اندازہ لگائیے کہ جان نکل رہی ہے, روح نکلنے والی ہے, مگر اس کے باوجود اگر تمنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام پہنچے. یہ آخری لمحوں میں نہ اولاد کی یاد ہے, نہ ماں باپ کی یاد ہے, نہ بیوی بچے کی یاد ہے, بلکہ یاد بھی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی یاد ہے. اسی طرح دیگر اصحاب دیکھیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی جب مکہ مکرمہ گئے تو وہاں جانے کے بعد ان کے چچازاد بھائی نے کہا کہ آپ سفیر بن کر آئے ہیں اور صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لے کر آپ آئے ہیں, تو میں آپ کو سرداران مکہ کے پاس لے کے چلتا ہوں, مگر آپ کی جو لنگی ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے, آپ کی لنگی اوپر اٹھی ہوئی ہے اور یہاں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ لنگی اوپر ہو, ٹخنے کے اوپر ہو, ٹخنے کے نیچے لٹکا لو, کیونکہ جو سردار ہوا کرتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے, اس کے کپڑے نیچے لٹکتے ہوتے ہیں, تو ذرا تم نیچے لٹکا دو. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, میں کفار مکہ اور سرداران مکہ کی بنیاد پر اپنے حبیب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. موقع تھا سرداران مکہ سے گفتگو کا, موقع تھا اپنی بات کو پیش کرنے کا, انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, چلو پہلے طواف کر لو اور طواف کرنے کے بعد سرداران مکہ سے بات کرنا. تو انہوں نے کہا میرے حبیب میرے نبی طواف نہیں کریں گے تو میں بھی یہاں طواف نہیں کر سکتا ہوں, ان کے بغیر میں کس طرح طواف کروں. یہ حضرات صحابہ کی عظمت, ان کی محبت کی دلیل ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عظمت کی چیزیں, ایسی بلندی کی چیزیں اللہ نے رکھ دی کہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دیکھتے ہوئے ان کا دل آپ کی محبتوں سے اتنا بھر جاتا تھا کہ ان کے لیے اپنی جان کا قربان کرنا بالکل آسان تھا. سیرت کی جو کتابیں لکھی گئی یا مجالس میں جو اس طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں اس کا منشا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں آپ کی عظمت پیدا ہو، ہمارے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، اور ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی تو ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس دنیا میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے کہ جنہوں نے عظمت اور محبت کی مثال قائم کر دی۔ سنیے ذرا دل سے، ایک بادشاہ گزرا جس کا نام مہدی بن منصور ہے۔ مہدی بن منصور کے سامنے ایک شخص کپڑے میں لپیٹ کر جوتا لایا، اور جوتا لا کر وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، بادشاہ سلامت اس کو خرید لو۔ اس نے خرید لیا، لوگوں نے کہا اس نے تجھے دھوکہ دیا ہے، کیا پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا ہوگا۔ تو اس نے کہا میں نے بیچنے والے کو نہیں دیکھا، میں نے صرف یہ دیکھا کہ اس جوتے کی طرف میرے نبی کی نسبت لگ گئی ہے، اس لیے 10,000 روپیہ دے کر میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس کے لیے وہ عظمت ہوگی کہ 10,000 روپیہ دے کر صرف نسبت لگ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کی، تو اس جوتے کو انہوں نے خرید لیا۔ اس سے پتا چلا کہ اس امت میں اللہ نے ایسے ایسے افراد کو پیدا کیے ہیں کہ جن افراد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و محبت کی مثال قائم کی ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے بھی مرتبے اور مقام عطا فرمائے، اس میں آپ کا مرتبہ ایک رسالت کا ہے۔ ذرا دل سے سنیے گا، آپ کا مرتبہ ایک رسالت کا ہے، آپ رسول ہیں، اور رسول ہونے کی بنا پر اللہ نے بڑے بڑے معجزے بڑے بڑے کارنامے آپ سے انجام بھی لائے ہیں۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ جتنے آپ عظیم ہیں اتنے ہی آپ میں تواضع اور انکساری ہے، بڑاپن کے بجائے چھوٹے پن کی انتہا ہے، اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنے چھوٹے پن کی انتہا کو ظاہر فرما لیا۔ کبھی بھی اپنی زبان سے بڑا بول، کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی اونچی باتیں اور اپنے بارے میں اپنا کوئی کمال کا ظاہر کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنے عبدیت کو ظاہر فرمایا، اپنی فنائیت کو ظاہر فرمایا، اپنے چھوٹے پن اور بندے ہونے کو ظاہر فرمایا۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ آپ نے اشارہ کیا انگلی سے چاند کی طرف تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں آپ نے اپنی رسالت کی شان کو دکھا دیا کہ رسالت کی شان یہ ہے کہ اگر میں انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کروں تو اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مگر دوسری طرف آپ کا حال یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، آسمان پر ابر چھایا ہوا ہے، بادل لگا ہوا ہے، چاند نکلا یا نہیں نکلا صحابہ حیران و پریشان ہیں، صحابہ حیران و پریشان ہیں چاند نکلا یا نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا اگر چاند نہیں نکلا ہے تو کل ہم روزہ نہیں رکھیں گے، زوال سے پہلے پہلے تک اگر پتا چل گیا کہ چاند نکل آیا ہے اور کسی نے کچھ نہیں کھایا تو روزے کی نیت کر لے گا، لیکن اگر چاند نہیں نکلا تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہاں دیکھیے، اگر آپ اپنے انگلی سے بادل کی طرف اشارہ کرتے تو بادل چھٹ جاتا، آسمان بالکل صاف ہو جاتا اور کھلے آنکھوں نظر آ جاتا کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، مگر اس موقع پر آپ نے رسالت کے بجائے اپنی تواضع اپنی ابدیت اللہ کے سامنے ظاہر فرمائی کہ اللہ آپ کا منشا یہ ہے کہ آسمان پہ ابر رہے، میں اس منشے اور آپ کی چاہت پر اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں ایک موقع پر صحابہ کرام حاضر ہو گئے تو آپ نے چھاگل میں انگلی رکھ دی تو آپ کے چھاگل سے اتنا پانی نکلا جس میں 1400 صحابہ کرام نے وضو کیا۔ یہ آپ نے شان رسالت کو ظاہر فرمایا۔ مگر اس کے بعد ایک ایسا سفر کا موقع آیا کہ فجر کا وقت ہے، صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں ہے، صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہا حضور پانی نہیں ہے، تو آپ خاموش بیٹھے رہے۔ اس وقت بھی آپ اگر چاہتے تو انگلی پہ زمین مار دیتے تو پانی کا چشمہ نکل آتا، مگر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ابدیت اپنی فنائیت اللہ کے سامنے ظاہر فرمائی، اے اللہ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ نے اس موقع پر تیمم کی آیت کو نازل فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو شان رسالت کو ظاہر فرماتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی تواضع انکساری اپنی فنائیت اپنے چھوٹے پن ہونے کی بنا پر خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں کہ آپ جیسا کہیں گے جیسا چاہیں گے اس پہ ہم قربان ہیں۔ دیکھیں اس کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پر ایک وقت آیا کہ آپ بالکل بھوکے ہیں، صحابہ کرام تمام کے تمام بھوکے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ نے شان ابدیت ظاہر فرمائی کہ اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین پر اتنا بڑا مسئلہ پیش ہے کہ 10,000 کی تعداد میں وہ لوگ وہاں سے آنے والے ہیں اور پورے مدینہ منورہ کو خطرہ لاحق ہے, اور ایسے موقع پر صحابہ اور خود آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پتھر توڑ توڑ کر خندق بناتے ہیں, اور بھوک پہ بھوک ہے, پیاس پہ پیاس ہے, مگر وہاں شان ابدیت ظاہر فرمائی کہ آپ بھوکے پیاسے رہے, یہاں تک کہ بھوک کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ دو پتھر باندھ دیے. جس نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے انگلی کے ڈالنے سے 1400 صحابہ پانی سے وضو کر سکتے ہیں, وہ نبی اگر اس وقت اشارہ کرتا تو شروع سے کسی کو بھوک نہ لگتی یا شروع سے کھانے کا انتظام ہو جاتا, مگر اس خندق کے موقع پر جبکہ دین کے بڑے تقاضے پر آپ عمل کر رہے تھے, اس موقع پر آپ نے بھی اپنی ابدیت اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کو تسلیم کیا. مگر پھر اخیر میں جب صحابہ کرام جب آئے اور آنے کے بعد پھر کہا کہ دیکھنے یہ حال ہے, اور حضرت جابر نے پھر دعوت کی تو ایک سیر آٹا, ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ, وہ تقریباً 1000 صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا. تو ان ابتدا میں آپ نے ابدیت ظاہر فرمائی اور انتہا میں آپ نے شان رسالت ظاہر فرمائی. اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ پروردگار ہمیں جس حال میں رکھے, نعمتوں میں رکھے, علم کی بلندی پر رکھے, دولت میں رکھے, ناز و نعمت میں رکھے, کسی بھی حال میں رکھے, تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ابدیت کو ہمیشہ ظاہر کرنا چاہیے. ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی جو بالکل بوڑھی ہے, آپ کے سامنے آ کر وہ ڈر گئی, اس پر آپ کا روب پڑ گیا, کچھ کہنا چاہتی تھی وہ کچھ نہیں کہہ پاتی تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو, مجھ سے کیوں ڈرتی ہو, ارے میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے کپڑے سے جوئی نکالا کرتی تھی, جو اپنے کپڑے میں پڑے ہوئے جوئی نکالا کرتی تھی, میں تو اس کا بیٹا ہوں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان ان کے سامنے اس طرح سے بیان کی کہ مجھ سے ڈرنے اور مجھ سے میرا روب پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بات تم کہنا چاہتی ہو تم کہہ دو, سفلی صوبہا, میری تو وہ ماں ہے جو کپڑے سے جوئی چنا کرتی تھی. اس باتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہمارے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آپ کا عشق آئے, آپ کی عظمت آئے, اور دوسری طرف ہمارے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اہتمام آئے, اور تیسری طرف ہمارے اندر تواضع, انکساری اور چھوٹا پن ہمارے دلوں کے اندر آئے. جب یہ چیزیں انسان میں ہوتی ہے تو پھر انسان خداوند قدوس کے ہاں کتنا بلند و بالا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر شان عظمت کے باوجود, تمام تر شان عظمت کے باوجود آخری روایت دل کے کانوں سے سنیے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آخری وقت آنے کے بعد آپ نے حضرات صحابہ کو جمع کیا. حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے واسطے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ. آپ حضرت فضل جو حضرت عباس کے بیٹے, آپ ان کے سہارے سے مسجد نبی میں تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد آپ نے اعلان کیا, اے صحابہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے, اگر پوری زندگی میں میں نے کسی کی کمر پہ مارا ہو تو میری کمر حاضر ہے, آؤ میرے کمر سے بدلہ لے لے. اے صحابہ اگر پوری زندگی میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے, کسی کو ذلیل و رسوا کیا ہے, تو آئے اور میرا اس سے بدلہ لے لے, وہ آ جائے میری طرف بدلہ لے لے. اور اے صحابہ اگر کسی کا مال میرے اوپر باقی ہو تو وہ آئے اور مجھ سے اس مال کا بدلہ لے لے. اندازہ لگائیے جس نبی کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا اور عظمتوں کی انتہا اللہ نے ظاہر فرما دی, آج وہ نبی اپنے ہی ماتحت اپنے ہی نیچے رہنے والے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اگر میری کمر کسی کی کمر کو تکلیف پہنچی ہو تو آئے مجھ سے بدلہ لے, کسی کی آبرو ریزی ہوئی ہو تو آئے بدلہ لے, کسی کا پیسہ باقی ہو تو آئے بدلہ لے. حضرات صحابہ تو حیران و پریشان ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا جو مجھ سے بدلہ لے گا میرے دل میں کوئی تکلیف اور کوئی کینہ نہیں ہوگا, بلکہ میں اس سے خوش ہو جاؤں گا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے میں اس حال میں جاؤں کہ کسی کا حق میرے اوپر باقی نہ رہے. اللہ اکبر. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز سے پہلے, پھر ظہر کی آزان ہوئی, اس کے بعد ظہر کی نماز ہو جانے کے بعد پھر آپ منبر پہ تشریف لے گئے, صحابہ کرام اور بڑھ گئے, پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے یہی دوبارہ اعلان کرا کیا. اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ آپ کو فکر ہے آپ کی آخرت کا, کہ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آ کر بدلہ لے لے. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا. پھر اس کے بعد آپ عورتوں کی جماعت کی طرف تشریف لے گئے اور پھر عورتوں سے بھی آپ نے ہی معافی چاہی. اس سے اندازہ لگائیں کہ تین دفعہ حضرات صحابہ کے درمیان بدلہ دینے کی بات آپ نے ارشاد فرمائی تاکہ کسی کا حق میرے اوپر باقی نہ رہے. ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن ہیں. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہو گئے تو حضرات صحابہ حیران ہو گئے اور تعجب کے عالم میں ڈوب گئے کہ یا اللہ آج عکاشہ بن محصن کو کیا ہو گیا, آج اس کو کیا ہو گیا. حضرت عکاشہ بن محصن نے کہا کہ جی ہاں آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے اور میں اس تکلیف کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضرات صحابہ مارے حیرت کے ان کے سر جھک گئے اور حضرت صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ آج عکاشہ کو کیا ہو گیا. چنانچہ حضرت عکاشہ نے کہا کہ ہاں مجھے آپ سے تکلیف پہنچی ہے اور میں اس تکلیف کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہاری بات صحیح ہے مگر مجھے ذرا بتا دو, اس کی تفصیل بتاؤ کہ کب. تو انہوں نے کہا کہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صفیں درست کر رہے تھے, صف درست کرتے ہوئے آپ نے اپنے نیزے سے جب سیدھا کیا صفوں کو تو میرے کندھے پر کپڑے نہیں تھے, آپ کے نیزے کے کنارے سے میری پیٹھ میں اور میرے کندھے پر کچھ خراش لگ گئے تھے, کچھ چوٹ سی لگ گئی تھی, لہذا وہ تکلیف مجھے پہنچی ہے, میں اس تکلیف کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ سوچئے ذرا صحابہ کرام حیران و پریشان, آپ نے فرمایا اچھا میرے ہی نیزے سے تجھے یہ تکلیف پہنچی ہے کہ جی ہاں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ وہ نیزہ حضرت فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے, جا کر وہ چھری وہ نیزہ لے کر آؤ. حضرت فاطمہ نے کہا کہ اس وقت وہ نیزہ اور چھری کا کیا کام ہے. تو کسی صحابی نے کہہ بھی دیا اس صحابی نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ دینے والے ہیں, تو اور حیران ہو گئی کہ کون ہے جو میرے ابا سے آج کوئی بدلہ لینے کے تیار ہے. اللہ اکبر. وہ بدلہ لینے کے لیے وہ چھری آئی وہ نیزہ آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو صحابہ ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر ہردم حاضر ہوتا, اپنے مال کا نذرانہ ہردم پیش کرتے تھے, ایک ماں اپنے ایک عورت اپنے کو بیوہ ہونے کے لیے ہردم تیار رہتی تھی اس بات پر کہ نبی کہے گا تو اپنے شوہر کو راہ خدا میں بھیج دوں گا. مگر آج وہی صحابہ میں ایک صحابی کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو بدلہ لینا ہے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ چھری بھی آ چکی ہے, آؤ میری طرف اور آ کر مجھ سے بدلہ لے لو, آؤ میری طرف آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. حضرت عکاشہ بن محصن چلتے ہی آئے. حضرت صحابہ تمہارے شرم کے پریشان تھے, یہ کیا ہو گیا عکاشہ کو کہ آج پیارے نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے. حضرت عکاشہ وہاں سے چلتے ہی آئے, آنے کے بعد کہا پیارے نبی بدلہ تو اس وقت پورا ہوگا, بدلہ تو اس وقت پورا ہوگا جب آپ کی پیٹھ کھل جائے, آپ کے پیٹھ پر آپ کے کندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو, کیونکہ اس میدان میں میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا اور ابھی آپ چادر اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے ہیں, اگر میں اوپر سے بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ بات سن کر تو صحابہ حیران و پریشان تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے کہ بدلہ پورا ہو جائے, دنیا میں ہی یہ معاملہ حل ہو جائے, آپ نے اپنے کپڑے کو ہٹا دیا. کپڑے کو ہٹانا تھا, حضرت عکاشہ آئے اور ایک دم سے اپنے سینے کو آپ کے پیٹھ سے لگا دیا اور آپ کے مہر نبوت کو چومنے لگے اور پھر کہا میرے پیارے آقا میں تو غلاموں کا غلام ہوں, میں آپ سے بدلہ لے سکتا ہوں, میری تمنا تھی کہ میں کبھی آپ کے مہر نبوت کو بوسہ دے لوں مگر کبھی مجھے موقع نہیں ملا تھا, آج آپ نے فرمایا کہ بدلہ لے لو, میں نے سوچا کہ بہانہ بن گیا, لہٰذا اسی بہانے کی بنیاد پر میں نے آپ کے پیٹھ سے پیٹھ ملا دیا اور آپ کے مہر نبوت کو بوسہ دے دیا. یہ حضرت عکاشہ کی محبت کی دلیل بھی ہے. اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دیکھیں کہ آپ کو بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کی کتنی فکر تھی, لہذا ہم بھی دنیا میں سوچیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو یہاں اگر ہم بدلہ نہیں دیتے تو آخرت میں تو ہمیں بدلہ دینا ہی پڑے گا. جس نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا نبی بنا کر رسولوں کا رسول بنا کر بھیجا, آج اس کا حال یہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہر ایک سے معافی تلافی کرتا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے اندر زندہ ہو جائے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کا حال دیکھیے, کتنا ان حضرات کے دلوں میں آخرت کی فکر تھی. مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بیت الخلا میں ایک دفعہ داخل ہونا تھا کہ اچانک نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے. ان کے اصحاب گئے ان کو پکڑ کے لائے, تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ کر میرا دایاں پاؤں بیت الخلا میں داخل ہو گیا تھا. میں نے سوچا کہ اگر میرا یہ دایاں پاؤں داخل ہو کر اللہ کا غضب آ جائے تو میں پر ہی عذاب نازل ہو جائے گا, میں اپنے پیارے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. اس پر میں بے ہوش ہو گیا. اللہ, ایک سنت کے چھوٹنے پر بے ہوشی ہوتی ہے اور ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا. پروردگار ان باتوں کی برکت سے ہمارے دل میں آپ کی عظمت بھی عطا فرمائے, سنتوں کا اہتمام بھی عطا فرمائے. بس آخری بات نبی کے صدقے کی سنیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ بھی ہیں اور سب سے زیادہ جنہوں نے آپ کی خدمت کی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ بھی اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر دبدبائی ہوئی ہیں کہ میری ماں کا آخری دم ہے. اور بھی عورتیں آپ کے آزو بازو بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت خدیجہ نے کہا جاؤ مجھ سے کہہ دینا, پیارے نبی سے کہہ دینا کہ جب میری روح نکل جائے, جب میری روح نکل جائے مجھے کفن پہنایا جائے تو آپ اپنا صافہ یا آپ اپنی کفنی میرے کفن میں ڈال دیں, میری کفنی اپنی کفنی میرے کفن میں ڈال دیں. حضرت فاطمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے, دیکھا کہ خدیجہ آخری دم لے رہی ہے جس نے اتنا ساتھ دیا تھا. شروع شروع میں آپ کا اتنا ساتھ دیا, آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میری کفنی کو کیا کرو گی؟ تو حضرت خدیجہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بن کر رہی, جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بننے کے بعد جن کی آنکھوں کو سب سے پہلے دیکھنے کا موقع ملا اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا, کتنے مناقب ہیں ان کے, مگر وہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں اس کفنی کو اس لیے لے کر جا رہی ہوں, میں آپ کے صافے کو اپنے کفن میں اس لیے ڈلوانا چاہتی ہوں کہ جب قبر میں رکھی جاؤں گی تو اللہ پوچھے گا خدیجہ کیا لے کر آئی, تو میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کو پیش کروں. میں کہوں گا میرے اللہ آپ کے حبیب کا صافہ اور آپ کے حبیب کی کفنی لے کر آئے ہوں, وہی سرمایہ ہے میرے پاس, مجھے امید ہے کہ آپ کے اس کپڑے کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دے گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ نے یہ کہا تو پھر سنیے ذرا اللہ کیا کیا مقام بنا. حضرت خدیجہ نے کہا میری ایک بات یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے, قبر میں اتارنے کی نوبت آئے تو قبر میں اتار کر مجھے دیکھ لیجئے گا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے یا میرا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. جو اللہ کا گناہگار بندہ, جو اللہ کی گناہگار بندیاں ہوتی ہیں اس کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ میرا چہرہ پھرتا ہے یا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے لاش کو رکھا, جیسی رکھا چہرہ قبلے کی طرف کیا, قبلے سے چہرہ ان کا دوسری طرف پھر گیا, پھر آپ نے چہرہ قبلے کی طرف کیا, پھر ان کا چہرہ قبلے سے پھر گیا. آپ حیران ہو گئے, اوپر سے آواز آئی اے میرے حبیب خدیجہ کا چہرہ جیسے ہے ویسے ہی رکھو, آپ قبلے کی طرف رکھتے ہو ان کے چہرے میں مٹی لگتی ہے, اللہ کو گوارا نہ ہو کہ ان کے چہرے میں زمین کی مٹی لگ جائے. کس اللہ کی یہ شان ہے, اللہ نے ہمیں آپ کو ایسا نبی عطا فرمایا. اس نبی کی سنت اگر ہماری زندگی میں آئے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچائے گا. اللہ آج کی باتوں کو سن کر ہمارے دلوں میں عظمت نبوت عطا فرمائے اور آپ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں, خیال کریں محشر کا منظر ہوگا, عورتیں بھی سوچیں محشر کا منظر ہوگا. ایک طرف حضرت خدیجہ آپ کی طرف ہوں گے, حضرت فاطمہ بھی ہوں گے, وہاں ہم بھی ہوں گے. اللہ اگر آپ ہی کے سامنے فرشتے عورتوں کی چوٹی پکڑ کے بال پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہو اور عورتیں روتی چلاتی ہوں او میرے بھائی مجھے بچاؤ نا, او میرے شوہر مجھے بچا دو, او میرے باپ مجھے بچا دو, فرشتہ ایک دو اور لگائے گا. حضرت فاطمہ دیکھ کر حیران ہوں گی اے میرے نبی کی امتی عورت, نبی نے تیرے لیے پتھر کھائے تھے, نبی نے تیرے لیے سب کچھ تکلیف برداشت کی تھی, آج کیا ہو گیا تو جہنم میں جاتی ہے, میرے ابو کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے. اللہ وہاں اگر فرشتہ ہمیں پکڑ کے لے گیا مولا ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سفید ہم تمام امتیوں کو معاف فرما کر عرش کا سایہ نصیب فرمانا اور حوض کوثر کے پانی عطا فرمانا. تھوڑی دیر کے لیے محشر کے اس منظر کو سوچیں جہاں حضرت ابراہیم جن کی دعا سے جن کی دعا بن کر آپ دنیا میں تشریف لائے وہ ابراہیم بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے تو ہمارا آپ کا وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ وہ حضرت موسیٰ جن کو اللہ نے توریت عطا فرمائی اور بار بار ان سے کلام کیا وہ موسیٰ بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، مگر میرے پیارے حبیب دنیا میں بھی ہمارے لیے روتے رہے اور وہاں بھی سر جھکا کر کہیں گے وہاں بھی میری ہی فکر ہوگی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو سنت کی فکر نہیں۔ اللہ آج ہمارے دلوں کو بدل دیجیے اور سنت کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ سوچے ذرا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر حافظ کوثر پہ جائیں، پیارے نبی حافظ قرآن سے ہم تو نائب رسول کے ہم تو مہمان رسول بن کر رہے، اور فرشتوں نے یہ کہتے ہوئے دھکے دے دیا، پیارے نبی کہیں گے اے فرشتہ نے جو میرا مہمان ہے، فرشتہ دھکے دے گا پیارے نبی آپ کو کیا معلوم اس نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ اللہ وہاں کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے، اللہ ہم تمام کو وہاں کی رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ آہ جاتی ہے پلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا۔ اللہ آپ نے جو عدل کا پیمانہ بنایا ہے، انسان کا جو قانون بنایا اللہ اس کو بھول جائیے، انسان کے قانون پر اگر تولیں گے تو مولا ہم تو جگہ جگہ پہ ٹھوکر کھائیں گے، جگہ جگہ اللہ سے منتحق ہوں گے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو محشر میں آپ کو دیکھنے کی تمنا کریں گے، اگر آپ اپنا چہرہ اس سے پھیر لیں گے اور کہیں گے اچھا دنیا میں تو نے ہم کو بھلایا تھا، یہاں ہم تجھے بھلاتے ہیں۔ اللہ وہاں جہنم سے کہیں بڑھ کر یہ عذاب بنے گا کہ پوری زندگی تو اللہ اللہ کرنے والے رہے اور وہاں اللہ تجھے دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ خان ہے بدکار ہے بھولے ہوئے ذلت میں ہے، خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اس منظر کو یاد کریں، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے وا احمدا وا احمدا، او احمد کہاں گئے، احمد کہاں گئے؟ پیارے نبی پہنچیں گے، پوچھیں گے کیا بات ہے؟ حضرت آدم کہیں گے آپ کی امت کا ایک بندہ جہنم میں گرتے کا جا رہا ہے، اس کے رونے چلانے کی آواز آ رہی ہے، جائیے جائیے اس سے بچائیے، آدم علیہ السلام کو بھی ہمارے لیے جائیے بچائیے۔ پیارے نبی پہنچیں گے اے فرشتہ اسے چھوڑو، فرشتہ کہے گا نحنو کے لازم شنگار، ہم تو بڑے سخت نہیں چھوڑ سکتے۔ پیارے آقا وہاں بھی فوراً سجدے میں پڑھیں گے، وہاں بھی فوراً سجدے میں پڑھ کے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمارے دلوں کی آپ کی محبت عطا فرمانا۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، بہت لمحوں سے یہاں بیٹھتے ہیں، دور دور سے طلبہ یہاں کرا کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ یہ تو مہمان رسول ہے اور مہمان کا خیال ہر جگہ کیا جاتا ہے، اے اللہ والے رسول کے سر پہ رسول کی شفاعت نصیب فرمانا۔ دعا کیجیے اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو درگزر فرما، نفسوں کو معاف فرما، گناہ کرتے کرتے مولا دنیا کے گناہ کرتے کرتے مولا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا, مولا آنکھیں کنکر بن چکی ہے, پتھر کے ٹکڑے بن چکی ہے, کئی ماں ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. اللہ یہ ماہ ربیع الاول ہے جس میں آپ نے پیارے نبی کو نبوت عطا فرمائی, رسالت عطا فرمائی, قرآن عطا فرمایا, اللہ ان کے صدقے اپنی محبت ہمیں عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنی یاد عطا فرما. اے کریم آقا, اے کریم آقا, آپ تو بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں میرے مولا. اے اللہ آپ کا نبی بھی تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اے اللہ ہم تو کریموں کے درمیان ہیں, اللہ ہم تو کریموں کے درمیان ہیں, آپ بھی ہمارے کریم ہیں اور پیارے نبی بھی ہمارے کریم ہیں. اللہ جب کوئی مجرم اگر کسی حاکم کے پھندے میں پھنسا ہوا ہو اور دو کریموں کے سامنے سے گزرتا ہے تو کسی نہ کسی کی نگاہ کرم پڑ جاتی ہے. اے اللہ نگاہ کرم عطا فرما کر, اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما, مغفرت عطا فرما, رحمت عطا فرما, برکت عطا فرما. اے اللہ جہ اللہ, اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے کریم آقا آپ تو بڑے کریم ہیں مولا, اگر آپ کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو تو مولا یہ تو بہت بڑے خطرے کی بات ہے. پیارے آقا تو ہمارا عمل پیش ہوتا ہوگا, نام کے ساتھ عمل پیش ہوتا ہوگا, فاطمہ نام سے پیش ہوتا ہوگا, عائشہ نام سے پیش ہوتا ہوگا, زینب و رقیہ کے نام سے پیش ہوتا ہوگا. میرے اللہ پیارے حبیب کہیں گے اچھا نام تو میری بیٹی کا رکھا, نام تو میری بیوی کا رکھا, نام تو میری ماں کا رکھا, مگر تمہارا عمل کیسا کیسا آتا ہے. اے اللہ ایسی ماؤں کو معاف فرما, ایسی بہنوں کو معاف فرما, اور آپ کا شدائی عاشق بنا. اے اللہ, اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمارا عمل پیش ہوتا ہوگا, آپ کو رنج ہوتا ہوگا, تکلیف ہوتی ہوگی. اے اللہ ہم کس منہ سے آپ کے سامنے جائیں گے. اے اللہ آپ کی تکلیف سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما, سنتوں کا شوق عطا فرما, درود پاک کی پڑھنے کی ترغیب عطا فرما. اے اللہ جتنی دعائیں آج تک یہاں پہ ہوئی ہیں مولا تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما, نجات کا ذریعہ بنا, نجات کا ذریعہ بنا, گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ دنیا میں مختلف جگہوں پر عجیب عجیب حالات ہیں, اللہ عجیب عجیب پریشانیاں ہیں, دشمنوں کی سرخ آنکھیں ہیں. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کرنا, امت مسلمہ مولا کھلے سر آسمان کے نیچے کوئی سہارا نہیں ہے, آپ کی سہارا ہے, سہارا بن جائے, آپ سہارا بن جائے, آپ مددگار بن جائیے, آپ محافظ بن جائیے. کریم آقا آپ محافظ بن جائیے. اللہ آج ہم یہاں سے جانے والے ہیں, ہمارے طلبہ بھی اپنے گھروں کو جانے والے ہیں. اے اللہ جب پیارے آقا مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے اور کفار چھپ چھپ کے چھپ چھپ رہے تھے, جنگل کے چھپتے تھے, تو آپ نے فرمایا تھا ان طرح کو ادھابو چلے جاؤ, ہم سب تلقا چلے جاؤ, تم سب کے سب آزاد ہو گئے. اے اللہ اسی طرح ہمارے طلبہ یہاں سے جائیں تو مولا آپ بیان فرما دیجیے, اپنے ماں باپ کے چہرے پر جا کر دیکھو گناہوں سے تم کو آزاد کر دیا, گناہوں سے تم کو آزاد کر دیا. ہمارے تمام اساتذہ کی مغفرت فرما, جن کی مرادوں کو پوری فرما, ماں باپ کے جن کی مرادوں کو پوری فرما. اللہ ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما, اگر اس رات والسلام نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی وہ تمام عطا فرما, جن شروع سے آپ نے بنا چاہی ہے وہ تمام شروع سے ہم تمام کی حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.